बुध 21 फरवरी के सैरबीन के साथ समरा फातिमा का सलाम। सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ को पार्टी की सदारत के लिए भी नाअहल करार दिया। वजारत उज़्मा और पार्टी की सदारत खोने के बाद अब उनके पास क्या बचा है?
उनके पास अवामी मकबूलियत बची है और मेरा ख्याल है कि ये बाकी सब चीजें उसी की मरहूम मिन्नत होती हैं।
तफसील आलमी खबरों के बाद सुनिए।
ये बीबीसी उर्दू सर्विस है, नादिया सुलेमान से खबरें सुनिए। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन एक्ट सन 2017 से मुतालिक दायर दरख्वास्तों पर फैसला सुनाते हुए हुक्मरान जमात के सरबरा मियां नवाज शरीफ को नाअहल करार दे दिया है और कहा है कि आइन के आर्टिकल 62 और 63 पर पूरा ना उतरने वाला शख्स पार्टी की सदारत नहीं रख सकता। इस्लामाबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं शहजाद मलिक।
अदालत उज़्मा ने बतौर पार्टी सदर नवाज शरीफ की तरफ से गुज़श्ता बरस 28 जुलाई के सुप्रीम कोर्ट के पनामा लीक्स के फैसले के बाद किए जाने वाले तमाम फैसलों को कलअदम करार दे दिया है, जिसमें आइंदा होने वाले सेनेट के इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों को जारी किए गए टिकट भी शामिल थे। इस मुख्तसर अदालती फैसले में सेनेट के इंतखाबात को मुलतवी करने के बारे में कुछ नहीं कहा गया, जिसके बाद कानूनी माहरीन का कहना है कि इलेक्शन कमीशन इस मामले को सामने रखते हुए कोई इकदाम करने का मजाज है। हिज़्ब मुखालिफ की जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील फैसल चौधरी का कहना है कि सेनेट के इंतखाबात अपने मुकर्रर वक्त पर होंगे और इस अदालती फैसले के बाद हुक्मरान जमात सेनेट के इंतखाबात से हो गई है।
पाकिस्तान के वजीर खारजा ने कहा है कि पेरिस में जारी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के अजलास में पाकिस्तान को दहशतगर्द तंजीमों के माली मामलात पर कड़ी नजर न रखने और उनकी माली मावनत रोकने में नाकाम रहने वाले मुमालिक की वॉच लिस्ट में शामिल करने पर इत्तेफाक राय नहीं हो सका है। अहवाल सुनिए अब्दुल्ला फारूकी से।
वजीर खारजा ख्वाजा आसिफ का कहना था कि उनकी कोशिशें रंग ले आई हैं और अमरीका की जानिब से पेश की जाने वाली करारदाद पर इत्तेफाक राय नहीं हो सका। ख्वाजा आसिफ ने अपने ट्विटर पैगाम में बताया कि 20 फरवरी के इजलास में इस हवाले से 3 माह की मोहलत तजवीज़ की गई है और एशिया पैसिफिक ग्रुप से एक रिपोर्ट मांगी जाएगी, जिस पर जून में दोबारा गौर होगा। वजीर खारजा ने इस हवाले से पाकिस्तान की हिमायत करने वाले दोस्त ममालिक का शुक्रिया भी अदा किया। ताहम अमरीकी वजीर खारजा की तर्जुमान हैदर नोरियट का कहना है कि हतमी फैसला इस हफ्ते के अख्तिताम तक मुतवक्के है और वह पहले नहीं बता सकती कि यह फैसला क्या हो सकता है।
शाम में बागी जंगजुओं के जेर कब्जा शिमाली इलाके गोता में मजीद हलाकतों की इतलात हैं। गुज़िश्ता 3 रोज से शाम के हिमायती फोर्सेज की जानिब से फजाई हमले जारी हैं। तफसीलात जानिए शुमैला जाफरी से।
शाम की दारुलहुकूमत दमिश्क के नज़दीक वाक़े मशरकी गोता के रिहायशियों का कहना है कि वो इलाके में महसूर होकर रह गए हैं और अपनी मौत का इंतजार कर रहे हैं। उधर अक़्वामे मुत्तहिदा के सीनियर अहलकार ने शाम की जंग में शामिल फरीकैन पर जोर दिया है कि वो लड़ाई के दौरान इमदादी कार्रवाइयों के लिए आर्जी जंग बंदी के लिए अपना असर रसूख इस्तेमाल करें। अक़्वामे मुत्तहिदा के यॉन एगलैंड का कहना है कि रूस, ईरान, अमरीका और तुर्की को अपना किरदार अदा करना होगा। एगलैंड ने कहा कि शाम में बागी जंगजुओं के जेर कब्जा शमाली गोता में जारी बहरान हलब के बहरान से कहीं ज्यादा संगीन है। दूसरी जानिब रूस का कहना है कि वो गोता पर बमबारी करने वालों में शामिल नहीं है।
शाम के सरकारी मीडिया का कहना है कि मुल्क के शिमाली इलाके अफरीन में मजीद हुकूमत के हिमायती फोर्सेज दाखिल हो गई हैं, जहां कुर्द जंगजू तुर्क हमलों का मुकाबला कर रहे हैं। अमरीकी हुकाम का कहना है कि शिमाली कोरिया ने नायब अमरीकी सदर माइक पेंस के साथ खुफिया मुलाकात मनसूख कर दी। अहवाल बता रही हैं तहमीना कुरैशी।
अमरीकी हुकाम के मुताबिक अमरीका के नायब सदर की जानिब से प्योनयांग की इंसानी हकूक के हवाले से इंतहाई खराब साख पर तनकीद और नई पाबंदियों के ऐलान के बाद मुलाकात मनसूख की गई। स्टेट डिपार्टमेंट का कहना है कि नायब सदर की शिमाली कोरिया के सरबरा किम जोंग उन की जानिब से भेजे जाने वाले वफद से मुलाकात ओलंपिक मुकाबलों की इफ्तिताही तकरीब के बाद होना थी। ये ट्रंप इंतजामिया और शिमाली कोरिया के दरमियान पहली तयशुदा मुलाकात होती।
श्रीलंका में एक मुसाफिर बस में होने वाले धमाके में 12 फौजियों समेत 17 अफराद हलाक हो गए हैं, ताहम धमाके की वजूहात मालूम नहीं हो सकी। अमरीकी रियासत फ्लोरिडा में स्कूल में होने वाली शूटिंग में बच जाने वाले तलबा आज रियासत के दारुल हुकूमत टेलोहासी की जानिब मार्च कर रहे हैं, जहां वो असलहे के फैलाव के हवाले से सख्त कवानीन का मुतालबा करेंगे। तफसीलात सुनिए नासिर सफर से।
फ्लोरिडा स्कूल शूटिंग में 17 अफराद हलाक हो गए थे, जबकि इस हमले के इल्ज़ाम में साबिक तालिब इल्म को गिरफ्तार कर लिया गया है। गुज़श्ता रोज़ ही फ्लोरिडा ने हथियारों पर पाबंदी लगाने की तजवीज़ को रद्द किया है। मुल्क के दीगर हिस्सों में भी नौजवानों की जानिब से मुजाहरे किए जा रहे हैं। टेलोहासी पहुँचने वाले तकरीबन 100 तलबा स्टेट हाउस के बाहर मुजाहरा करेंगे और रियासत कानून साज अराकीन से मुलाकात करेंगे।
نائجیریا کے حکام کا کہنا ہے کہ ملک کے شمال مشرقی حصے میں بوکو حرام گروہ کے جنگجوؤں کی جانب سے اسکول پر حملے کے بعد 50 سے زائد طالبات لاپتہ ہیں. تاہم والدین نے بی بی سی کو بتایا کہ 90 سے زائد طالبات لاپتہ ہیں اور خدشہ ہے کہ انہیں اغوا کر لیا گیا ہے. جنوبی افریقہ کے شمالی صوبے کیپ میں پولیس اسٹیشن میں ہونے والی ڈکیتی کی ایک کارروائی میں 6 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. ہلاک ہونے والوں میں 5 پولیس اہلکار اور 1 ریٹائرڈ فوجی شامل ہے، جبکہ مسلح ڈاکوؤں نے پولیس اسٹیشن پر حملہ کر کے وہاں موجود تمام اسلحے پر قبضہ کر لیا ہے. ڈاکو پولیس وین میں فرار ہوتے وقت 2 پولیس اہلکاروں کو یرغمال بنا کر اپنے ساتھ لے گئے. یہ خبریں آپ نے بی بی سی اردو سروس سے سنی.
سامعین کے خطوں سے ترتیب دیا ہوا پروگرام پیش خدمت ہے. آپ کا خط ملا.
ہر اتوار کو سیر بین میں اپنے خطوں کے جواب سنیے عارف وقار سے. آپ بھی خط لکھنا چاہیں تو ہمارا پتہ ہے، پوسٹ باکس 3101 اسلام آباد.
حالات حاضرہ کا پروگرام سیر بین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. عمران خان کی سابق اہلیہ اور سماجی کارکن ریحام خان کی ایک کتاب منظر عام پر آنے کو ہے. ریحام خان کے بقول پاکستان میں دھمکیاں ملنے کے بعد وہ کچھ عرصے کے لیے برطانیہ آ گئی ہیں. کل وہ یہاں لندن میں بی بی سی کے دفتر آئیں اور ہم سے گفتگو کی. یہ گفتگو آپ کو پروگرام میں آگے چل کر سنوائیں گے. سیر بین کا آغاز آج کے بڑے موضوع کے ساتھ کرتے ہیں. سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن الیکشن ایکٹ سن 2017 میں فیصلہ سناتے ہوئے حکمران جماعت کے سربراہ میاں نواز شریف کو نااہل قرار دے دیا ہے اور کہا ہے کہ آئین کے آرٹیکل 60 اور 63 پر پورا نہ اترنے والا شخص پارٹی کی صدارت نہیں رکھ سکتا. عدالت نے بطور پارٹی صدر نواز شریف کی طرف سے کیے جانے والے تمام فیصلوں کو کالعدم قرار دیا ہے. تفصیل سنیے شہزاد ملک سے.
چیف جسٹس میاں ثاقب نثار کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے انتخابی اصلاحات بل سن 2017 کے خلاف دائر درخواستوں پر فیصلہ سناتے ہوئے بطور پارٹی صدر نواز شریف کی طرف سے پاناما لیکس کے فیصلے کے بعد کیے جانے والے تمام اقدامات کو کالعدم قرار دے دیا ہے. نواز شریف کی طرف سے بطور پارٹی صدر کیے جانے والے فیصلوں میں آئندہ ماہ ہونے والے سینٹ کے انتخابات کے لیے امیدواروں کو جاری کیے گئے ٹکٹ بھی شامل ہیں. سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے اپنے متفقہ فیصلے میں کہا ہے کہ آرٹیکل 17 سیاسی جماعت بنانے کا حق دیتا ہے جس میں قانونی شرائط موجود ہیں. عدالت نے اپنے فیصلے میں کہا ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ کی شق 203 آئین کے آرٹیکل 62 اور 63 کے ساتھ ملا کر پڑھی جائے گی، جو کہ کسی بھی رکن پارلیمان کے صادق اور امین ہونے کے بارے میں ہے. عدالت نے کہا ہے کہ جو شخص آئین کے آرٹیکل 62 اور 63 پر پورا نہیں اترتا وہ پارٹی کا سربراہ کیسے بن سکتا ہے. حزب مخالف کی جماعت پاکستان تحریک انصاف کے وکیل فیصل چودھری کا کہنا ہے کہ سینٹ کے انتخابات اپنے مقررہ وقت پر ہوں گے اور اس عدالتی فیصلے کے بعد حکمراں جماعت سینٹ کے انتخابات کی دوڑ سے باہر ہو گئی ہے.
اس فیصلے کے بعد ایک نئی پوزیشن جو ہے ایمرج ہوئی ہے اور لازمی طور پہ یہ نقطہ جو ہے وہ اس پہ غور طلب ہے. الیکشن کمیشن بھی دیکھے گا اور ابھی بھی ہم بھی اس پہ غور کریں گے. میں اس بات سے ایگری کرتا ہوں کہ کیونکہ اس سارے فیصلے کے نتیجے میں جو شیڈیول ہے، جو ایک جماعت ہے جو کہ میجر جماعت تھی وہ اس کا اپسیٹ ہوا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ الیکشن کے جو شیڈیول ہے اس کو دوبارہ جو ہے طے کرنا پڑے، کیونکہ اس وقت نون لیگ جو ہے بحثیت پارٹی جو ہے وہ سینٹ کے الیکشن میں حصہ نہیں لے سکتی. ان کے تمام امیدوار کیونکہ جو ہیں وہ ٹکٹ ہولڈر ہیں نواز شریف کے، جو کہ غیر قانونی طور پہ جو ہے نون لیگ کے پریزیڈنٹ تھے جیسا کہ آج کے ججمنٹ میں کہا گیا، لہٰذا ان کی نامینیشن جو ہے وہ بالکل انڈر کوشچن آ گئی ہے اور قلعدم بھی ہو گئی ہے.
اس مختصر عدالتی فیصلے میں سینٹ کے انتخابات کو ملتوی کرنے کے بارے میں کچھ نہیں کہا گیا، جس کے بعد قانونی ماہرین کا کہنا ہے کہ الیکشن کمیشن اس معاملے کو سامنے رکھتے ہوئے کوئی اقدام کرنے کا مجاز ہے. سینئر قانون دان اکرام چودھری کا کہنا ہے کہ آج کا عدالتی فیصلہ ملک میں جمہوریت کو مضبوط کرے گا.
میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کا یہ فیصلہ پاکستان کے جمہوری آئینی اور پاکستان کے انتہائی انٹیگریٹڈ مستقبل کے لیے ایک بنیاد مہیا کرے گا. پاکستان کے اندر جس قدر آئینی اداروں کی تضحیک ہو رہی تھی، جس قدر پاکستان کے آئینی اداروں کو تباہ کرنے کی سازش ہو رہی تھی، وہ آج آئین کے تحت قانون کے تحت اس ججمنٹ کے ذریعے سے آج وہ راستہ روک دیا گیا ہے.
حکمراں جماعت کی طرف سے اس عدالتی فیصلے پر کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا، تاہم ماہرین کے مطابق نواز شریف کی نااہلی کے بعد حکمراں جماعت کی طرف سے جاری ہونے والے اس بیانیے کو تقویت مل رہی ہے کہ ان کے خلاف سازش کی جا رہی ہے۔ سابق وزیراعظم میاں نواز شریف نے چند روز قبل احتساب عدالت میں میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ سپریم کورٹ انہیں پارٹی کی صدارت سے ہٹانے کے بارے میں بھی فیصلہ دے گی۔ واضح رہے کہ حکمراں جماعت پاکستان مسلم لیگ نواز نے پاناما لیکس کے فیصلے میں نواز شریف کی نااہلی کے بعد انتخابی اصلاحات کے بل میں پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ کی شق 203 میں ترمیم کی تھی، جس کے تحت کسی بھی سیاسی جماعت کو کسی ایسے شخص کو پارٹی کا صدر بنانے کا اختیار دیا گیا ہے جو آئین کے آرٹیکل 62 اور 63 پر پورا نہ اترتا ہو۔ اس انتخابی اصلاحات بل کو حزب مخالف کی جماعتوں پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف نے سپریم کورٹ میں چیلنج کیا تھا، جس میں پارلیمنٹ میں ہونے والی قانون سازی کو کالعدم قرار دینے کی استدعا کی گئی تھی۔ شہزاد ملک، بی بی سی، اسلام آباد۔
اور اسی موضوع پر میں نے بات کی سپریم کورٹ کے سابق جج جسٹس ریٹائر طارق محمود سے، اور ان سے یہ پوچھا کہ فیصلہ تو سپریم کورٹ نے خود کیا ہے، تو قانونی طور پر اب نواز شریف کے پاس کیا بچا ہے؟
دیکھیں، یہ صرف انہوں نے شارٹ آرڈر کیا ہے، اس میں ڈیٹیل ریزن تو بھی سمجھ نہیں آ رہی، لیکن اس میں اس وقت اصل سوال جو ہے سینٹ کے الیکشن کے حوالے سے ہے۔ اگر ایک لحاظ سے دیکھا جائے کوئی ڈیٹیلز نہیں آ رہی، لیکن پھر بھی دیکھیں، ایک ڈیموکریٹک سسٹم کو اور ایک جو اپر ہاؤس ہے جو کہ کسی بھی وقت جو سسپینڈ نہیں ہوتا، اس کو کسی بھی طریقے سے معطل نہیں کیا جا سکتا، لیکن ایک بڑا صوبہ ہے جس میں تقریباً اگر وہ مینیج کرتے طریقے سے، کیونکہ یہ وہاں پر میٹرکس کی گیم ہوتی ہے، تو وہ تقریباً ساری سیٹیں جو ہے پنجاب کی جو ہے وہ شاید ان کو مل جاتی۔ تو اب سوال یہ ہے کہ ایک بڑی پارٹی کو اس طرح سے نکالا تو نہیں جا سکتا۔ اب ایک راستہ تو یہ ہو سکتا ہے، جب فیصلہ آئے گا پتہ چلے گا کہ جناب جن لوگوں نے نامینیشن پیپر داخل کیے وہ تو ویلڈلی نامینیٹڈ کینڈیڈیٹ ہیں، ان کو پرپوز کیا یا سیکنڈ کیا، اس میں صرف ایک ہی پرابلم آیا نا کہ ان لوگوں کو جو ٹکٹ دیا گیا وہ ایک مسلم لیگ نون کے ایک ایسے شخص ہو جو کہ سپریم کورٹ آج یہ کہہ رہی ہے کہ رائٹ فرام ڈے ون جو ہے وہ نااہل تھے، نہیں کر سکتے تھے۔ تو یہ اگر نہیں کر سکتے تھے تو بڑا سمپل سا راستہ ہے کہ کل کو وہ اپنا ایک اجلاس بلا لیں، کسی آدمی کو جو ہے وہ فوری طور پر پریزیڈنٹ بنا لیں، اور پریزیڈنٹ بنانے کے بعد وہ نئے سرٹیفکیٹ جو ہے لیٹر جاری کر دے، وہ جا کے الیکشن کمیشن میں داخل کر دے گا تو الیکشن تو ہو سکتا ہے۔ یہ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ چونکہ وہ ویلڈلی نامینیٹڈ کینڈیڈیٹ ہیں تو صرف اس بنیاد پر تو ان کے پیپر ریجیکٹ نہیں ہو سکتے۔ یہ ٹھیک ہے کہ وہ جو الیکشن کانٹیسٹ کریں گے یہاں پر کوئی سمبل تو الاٹ نہیں ہونا نا شیر کا، تو وہ اگر ان کے جو ایم پی ایس ہے ان کو ووٹ دیتے ہیں تب بھی بن سکتے ہیں، اور بننے کے بعد وہ پی ایم ایل این جوائن کر سکتے ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ یا پھر جو ہے نا الیکشن کمیشن جو ہے وہ جو ہے ججمنٹ پڑھنے کے بعد ہی پتا چلے گا کہ الیکشن کمیشن کیا کرے گا، کیونکہ اس میں ایک اور پرابلم یہ ہے کہ ججمنٹ کی جو ڈیٹیل ریزن ہے وہ تو فوری طور پر میسر نہیں ہوں گی، اس میں تو ظاہر کو ٹائم لگے گا۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا الیکشن کمیشن ان کو ٹائم دے گا کہ جناب ابھی 3 مارچ دور ہے، آپ فوری طور پر جو ٹکٹ وکٹ لے آئیں۔ تو اس میں ایک کچھ کمپلیکیشن ہے، لیکن ایک بات پر ایز اے اسٹوڈنٹ آف لا میں سمجھتا ہوں کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ کسی ایک بڑے صوبے کی، حالانکہ سینٹ میں سب کی جو ہے نمائندگی برابر ہوتی ہے، کہ ایک صوبے کی جو بہرحال میجورٹی پارٹی ہے جس نے تقریباً آلموسٹ ساری سیٹیں لے لینی تھی، ان کو آپ اس گیم سے اٹھا کے باہر نہیں پھینک سکتے۔ لیکن ایک کرائسس ضرور بن گیا ہے یہ جو بھی اس وقت ججمنٹ آئی ہے اس کی وجہ سے۔
اچھا، سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ کیونکہ اوریجنل جورسڈکشن یعنی کہ آئین کے آرٹیکل 184(3) کی تحت دیا گیا ہے، تو اس کے خلاف کیا کوئی اپیل کی جا سکتی ہے؟
بی بی اپیل تو نہیں ہوتی، اس کے خلاف ریویو ہوتی ہے، اور ریویو جو ہے نا وہ تو آپ سمجھ لیں اگر وہ داخل بھی کریں گے تو فوری طور پر تو اس کا فیصلہ نہیں ہو سکتا، اور اس وقت جو فوری طور پر جو کام ہونے والا ہے وہ سینٹ کے الیکشن کا ہے۔ تو اگر وہ ریویو داخل بھی کرتے ہیں اس میں 30 دن کی میعاد بھی ہے، لیکن پہلی بات ہے کہ ریویو میں سکوپ بہت کم ہوتا ہے، کیونکہ ریویو میں جا کے وہی باتیں آپ کریں گے نا جو کہ تقریباً آلموسٹ آپ کر چکے ہیں۔
طارق صاحب، دو سویلین اداروں یعنی پارلیمنٹ اور عدلیہ کے درمیان ہی کشمکش ہے، تو اس سے ملک کی جمہوری نظام پر کیا اثر پڑ سکتا ہے؟
بالکل بھی پڑھ سکتا نہیں، پڑھ چکا ہے۔ اور دیکھیں نا، آپ روزانہ یہ بات ہوئی، آپ دیکھیں کل ہی جو پرائم منسٹر صاحب جو ہیں، دیکھیں پرائم منسٹر، پہلی بات تو یہ ہے کہ نواز شریف صاحب نے کسی جلسے میں تقریر نہیں کی، جو ملک کا پرائم منسٹر ہے اس نے فلور آف دا ہاؤس میں پارلیمنٹ میں جا کے ایک تقریر کی، اور اس نے بھی تقریر کی، پھر مریم اورنگزیب نے بھی تقریر کی، پھر ادھر احسن اقبال صاحب نے تقریر کی، اور پھر اس کے آج جواب بھی آئے कि जनाब हमारा ये मतलब नहीं था, ये मतलब नहीं है, तो डेफिनेटली बड़ा फर्क पड़ा है। और इदारों में जो है अगर देखा जाए तो इस जो भी इस वक्त के हालात हैं उसमें जो है मामला जो है वो इदारों में सही तरीके से चल नहीं रहे, क्योंकि ये अनसर्टेनिटी क्रिएट हो गई है, किसी को पता नहीं है।
جسٹس ریٹائرڈ طارق محمود، اور اسی بارے میں میں نے بات کی سینئر صحافی اور تجزیہ کار سہیل وڑائت سے، اور ان سے پوچھا کہ نواز شریف ایک طرف تو قانونی لڑائی ہارتے جا رہے ہیں اور دوسری جانب سیاسی جنگ میں بظاہر ان کی کامیابیاں نظر آ رہی ہیں، تو اس کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں؟
یہ فیصلہ جو ہے اس میں ماضی میں اس سے پہلے لوگ نائل ہوتے رہے ہیں، حسین شہید سہروردی بھی نائل ہوئے، محمد خان زہاری بھی نائل ہوئے، اور بھی بہت سارے بڑے بڑے نام جو ہیں وہ ایکٹو کے تحت نائل ہوئے، پروٹا کے تحت نائل ہوئے، کوڈا کے تحت نائل ہوئے، یہ جو مختلف ڈسکوالیفیکیشن ہوتی رہی، لیکن کبھی پارٹی اردو کے لیے انہیں نائل نہیں کیا گیا، اور اس لیے وہ چلتے رہے اسی طرح، اور دوبارہ وہ جو ہے اپنی دوبارہ پولیٹیکل ساکھ بحال کر لیتے تھے، عہدے دوبارہ لے لیتے تھے۔ یہ ایک پہلی نئی نظیر قائم ہوئی ہے، 62-63 کی ایک نئی تشریح جو قائم ہوئی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز اس سے کس طرح عہدہ برا ہوتی ہیں، کیا وہ پارلیمان میں اس آرٹیکل کی کوئی نئی تشریح کر کے اس فیصلے کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں گی، صرف عوامی تاثر جو ہے اس میں قائم رکھیں گی، اور پارٹی کا کسی کو عارضی سربراہ بنا کر فیصلے دراصل اسی نائل شخص سے کروائیں گے اور پس پردہ وہی شخصیت رہے گی، تو یہ ایک ڈائرکی پیدا ہوگی، دو عملی پیدا ہوگی، یعنی فیصلے کوئی اور کر رہا ہوگا اور نام کسی اور کا جو ہے وہ لگ رہا ہوگا، اور وہ اس کی تصویر بھی ظاہر نہیں چھپے گی، جو ہمارے ہاں مارشل لا میں اس طرح کی چیزیں نظر آتی تھی کہ جب فیصلے کوئی اور کرتا تھا اور نام کسی اور کے لگائے جاتے تھے۔ تو توقع کرنی چاہیے کہ ہم اس حد تک نہ جائیں کہ سیاسی لوگ اپنی بات کسی کے منہ میں ڈالیں یا اپنے فیصلے کسی اور سے کروائیں۔ میرا خیال ہے کہ اس فیصلے سے جہاں ایک طرف نون کو بڑی ہزیمت ہوئی ہے اور نون کی سیاست کو دھچکا ملا ہے، دوسرا محاذرائی کی ایک راہ بھی ہموار ہوئی ہے، اور تیسرا اس سے بالواسطہ فائدہ پی ٹی آئی کو بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ بڑی دیر سے یہ کہا جا رہا تھا کہ پی ٹی آئی کو ایک کک کی ضرورت ہے، ایک ایسے کک کی ضرورت ہے جس میں کوئی بڑا فیصلہ آئے یا ایک بڑا فارورڈ بلاک بنے جو کہ پی ایم ایل این کو دھچکے کی شکل میں برداشت کرنا ہوگا۔
اچھا، وزارت عظمیٰ گئی، پارٹی کی سربراہی گئی، تو اب نواز شریف کے پاس بچا کیا ہے؟
ان کے پاس عوامی مقبولیت بچی ہے، اور میرا خیال ہے کہ یہ باقی سب چیزیں اسی کی مرہون منت ہوتی ہیں۔ کوئی وزیر اعظم بھی تبھی بنتا ہے جب اس کی عوامی مقبولیت ہو، اور وہ پارٹی لیڈر بھی تب بنتا ہے جب اس کی عوامی مقبولیت ہو۔ تو ان کے پاس عوامی مقبولیت ہے، وہ عام طور پہ یہ بھی تصور کیا جاتا ہے کہ نون کا ووٹ بینک جو ہے اس کا سمبل، اس کی علامت جو ہے وہ نواز شریف ہے، تو وہ پوزیشن تو ابھی ان کی برقرار ہے۔
اچھا، تو اگلے انتخابات میں نواز شریف کے پاس لڑنے کے لیے کون سے ہتھیار ہوں گے؟ یہ عوامی مقبولیت ہی کافی ہے یا اور بھی کچھ ہوگا ان کے پاس؟
میرا خیال ہے کہ وہ کوشش کریں گے کہ اپنے ایک ڈائی ہارڈ لیڈرشپ جو ہے وہ قومی اسمبلی میں لائیں، زیادہ سے زیادہ سیٹیں لیں، اور لے کر پھر وہ چاہیں گے کہ لیجسلیشن ہو۔ وہ ظاہر ہے وہ نہیں چاہیں گے کہ اپنا پولیٹیکل کیریئر جو ہے وہ ایک نااہلی کی مور ان پر لگی اور اس پہ وہ ریٹائر جو ہیں وہ سیاست سے ہوں یا سیاسی میدان کو خیر باد کہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ وہ چاہیں گے کہ کسی نہ کسی طرح یہ لیجسلیشن ہو، کسی نہ کسی طرح ان پر جو الزامات ہیں، چاہے وہ پارلیمان کے ذریعے یا کسی بھی اور طریقے سے ان کا مطالبہ ہو۔
سہیل صاحب، اگر نواز شریف کے لیے سب سیاسی راستے بند کر دیے جاتے ہیں تو ان کی پارٹی مسلم لیگ نون پر کیا اثر پڑے گا؟
ظاہر ہے یہ ماضی میں بھی ہم نے دیکھا، پیپلز پارٹی کے ساتھ مارشل لا میں یہ ہوتا رہا، نون کے ساتھ بھی پچھلے مارشل لا میں یہ ہوا، اس کے معاشرے کے اوپر اچھے اثرات نہیں پڑتے، اور عام طور پر پھر مصنوعی پارٹیاں جنم لیتی ہیں، جس طرح کہ ہم نے دیکھا کہ کنونشن لیگ بنی، کاف لیگ بنی، اور کبھی آئی جی آئی بھی بنی تھی، اور یہ سارا کچھ بنا کے بظاہر جو قدرتی راستے ہوتے ہیں ہمیں روکنے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ ایسی پارٹیوں کی، ایسے سیاسی گروہوں کی عمر زیادہ نہیں ہوتی، اور جب وہ ایک دور ختم ہوتا ہے تو پھر وہی اوریجنل سیاسی عناصر جو ہیں وہ تگڑے ہو جاتے ہیں جو کہ پہلے سے سیاست کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ابھی تک تو اسی طرح سلسلہ چل رہا ہے. دیکھنا یہ ہے کہ کیا اس دفعہ نون لیگ کی سیاست کو اتنا نقصان پہنچے گا اس فیصلوں سے کہ وہ بالکل ہی ختم ہو جائیں, یا وہ اس دباؤ کا کو برداشت کرتے ہوئے اس وقت تک اپنے آپ کو کسی نہ کسی شکل میں زندہ رکھیں گے جب تک یہ دباؤ ختم نہیں ہو جاتا.
یہ تھے سینئر صحافی اور تجزیہ کار سہیل وڑائچ. پیرس میں فائنانشیل ایکشن ٹاسک فورس کے اجلاس میں پاکستان کا نام ان ممالک کی فہرست میں شامل کیے جانے کا خدشہ تھا جو دہشت گردی کی فنڈنگ روکنے کے لیے مناسب اقدام نہیں کر رہے ہیں. پاکستان کے وزیر خارجہ خواجہ آصف نے دعویٰ کیا ہے کہ پاکستان کا نام اس فہرست میں نہیں ڈالا گیا ہے اور اسے 3 مہینے کی مہلت دی گئی ہے. اسی موضوع پر میں نے بات کی برسلز میں مقیم سینئر صحافی خالد حمید فاروقی سے اور ان سے پوچھا کہ پاکستانی وزیر خارجہ خواجہ آصف نے کہا ہے کہ پاکستان کو واچ لسٹ پر نہیں ڈالا جانا پاکستان کی فتح ہے, اسے فتح سمجھنا کتنا صحیح ہے؟
دیکھیں یہ تو انٹرپریٹیشن کی بات ہے. ڈیفینیٹلی پاکستان کو 3 مہینے کا وقت ملا ہے کیونکہ اس فورم کی جو ساخت ہے وہ اس طرح سے ہے کہ اگر اس کے 4 اراکین اس بات پر متفق نہ ہو کہ اس کو جس ملک کا نام لیا جا رہا ہے اس کو واچ لسٹ پر ڈالا جائے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ کنسنسس نہیں ہوا, اور کنسنسس سے فیصلے ہوتے ہیں اس فورم کے اوپر, ووٹنگ نہیں ہوتی بلکہ کنسنسس سے فیصلے ہوتے ہیں. تو 4, ایک تو گلف کوآپریشن کاؤنسل, ترکی اور چین نے پاکستان کے اس مسئلے کو سنا اور انہوں نے یہ بات رکھی ہے کہ پاکستان کو وقت دیا جانا چاہیے اور ان کی ڈاکومنٹیشن کمپلیٹ ہو جائے گی اور یہ اقدامات کا بھی سامنے آ جائے گی بات کے کتنے کیے ہیں پاکستان نے دہشت گردی کی مالی اعانت کرنے کے اس کے خلاف. تو خواجہ آصف سے ضرور فتح قرار دے سکتے ہیں, لیکن یہ تو عجیب سی بات ہے کیونکہ پاکستان کے اوپر اور زیادہ دباؤ میں اضافہ ہو گیا ہے. اور پاکستان دراصل اس فورم میں بلیک لسٹ کیوں نہیں ہونا چاہتا, کیوں وہ اتنے اقدامات کر رہا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی اس فورم میں اگر اس کا بلیک لسٹ میں یا گرے لسٹ میں جو ہے نام چلا گیا تو اس کے نتیجے میں اس کی کریڈٹ ریٹنگ نیچے آ جائے گی, اور کریڈٹ ریٹنگ نیچے آنے کے بعد جو ہے کوئی مالیاتی ادارہ اس کو قرضہ نہیں دے گا, سرمایہ کار نہیں آئیں گے جو خود قرضہ لے کے بینکوں سے آتے ہیں. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یہ ادارے ہیں کس کے, مالیاتی ادارے 80-90% جو مالیاتی ادارے ہیں وہ ان ممالک کے ہیں یا ان ممالک کے زیر اثر ہیں, امریکہ, فرانس, جرمنی اور برطانیہ, کہ جو پاکستان کو اس لسٹ میں ڈلوانا چاہتے ہیں. تو پریکٹیکلی تو پاکستان اس لسٹ میں آ ہی گیا ہے ان ممالک کی مخالفت کرنے کے بعد.
اچھا, تو یعنی وقت ملنے کے باوجود بھی مطلب اثر تو پڑا ہی ہے پاکستان پر.
پاکستان کی پوزیشن بالکل ویسے ہی ہو گئی ہے جیسے 2012 اور 2015 کے درمیان رہی ہے تھی جب پاکستان جو ہے وہ اس لسٹ پر موجود تھا. تو اسی قسم کے نقصانات پاکستان کو برداشت کرنے ہوں گے, اور پاکستان کو چاہیے کہ دہشت گردی کے خلاف واضح طور پر کھلے عام اپنے خود اپنے ملک کی تحفظ کے لیے اور اپنے عوام کے تحفظ کے لیے وہ اس قسم کے جو ہے وہ اقدامات اٹھائے جس سے حافظ سعید, فلاح انسانیت ان کی اور جماعت دعویٰ جو ہے اس کو نہ صرف بین کیا جائے بلکہ پوری طریقے سے ختم کیا جائے.
برسلز میں مقیم سینئر صحافی خالد حمید فاروقی. تیسری پاکستان سپر لیگ کل سے دبئی میں شروع ہو رہی ہے. 6 ٹیموں کی اس لیگ کا افتتاحی میچ پشاور زلمی اور ملتان سلطانز کے درمیان کھیلا جائے گا. دبئی سے عبدالرشید شکور کی رپورٹ سنیے.
پاکستان سپر لیگ 2 سال پہلے جب شروع ہوئی تھی تو بہت کم لوگوں کو اس بات کی امید تھی کہ یہ پہلے سے موجود بڑی لیگز کے سامنے قدم جما پائے گی, لیکن آج یہ لیگ اپنی اہمیت تسلیم کرا چکی ہے. پاکستان سپر لیگ اگرچہ IPL, بگ بیش اور کیریبین لیگ کی طرح مالی طور پر مستحکم نہیں, لیکن کھیل کے معیار اور شائقین کی دلچسپی کی وجہ سے مختصر سے عرصے میں اسے پاکستان کے کرکٹ کے اہم برانڈ کا درجہ حاصل ہو چکا ہے. تیسری پاکستان سپر لیگ کا کل ایک رنگا رنگ تقریب میں افتتاح ہو رہا ہے, جس کے بعد پہلا مقابلہ دفاعی چیمپئن پشاور زلمی اور ملتان سلطانز کے درمیان ہوگا. ملتان سلطانز کی ٹیم پہلے سے موجود 5 ٹیموں کے ساتھ شامل ہوئی ہے, اور اس ٹیم کے ڈائریکٹر کرکٹ اور اپنے دور کے بہترین فاسٹ بالر وسیم اکرم کا کہنا ہے کہ پاکستان سپر لیگ نوجوان کرکٹرز کو اپنی صلاحیتوں کے اظہار کا بہترین موقع فراہم کر رہی ہے.
ہم نے دیکھا 2 PSL میں بڑے ینگ پلیئر ملے جو پاکستان سے ابھی تک کھیل رہے ہیں اور اچھا کر رہے ہیں, सो आई थिंक इट्स अ ग्रेट प्लेटफॉर्म फॉर यंग किड्स. आज ही मैं अपने दो हमारे जो इमर्जिंग प्लेयर्स हैं उनको बता रहा था कि तुम्हारा गोल होना चाहिए अगर तुम्हें चांस मिले कि तुमने प्लेयर इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट होना है.
पाकिस्तान सुपर लीग में शरीक 6 टीमों में मुतादिन गैर मुल्की खिलाड़ी भी शामिल हैं, लेकिन चंद बड़े नाम इवेंट शुरू होने से पहले ही मुकाबलों से बाहर हो चुके हैं. लाहौर कलंदर के ऑस्ट्रेलवी बैट्समैन क्रिस लेन कंधे की तकलीफ के सबब अनफिट हो गए हैं, जबकि पिशावर जलमी बांग्लादेशी ऑलराउंडर शकीबुल हसन की खिदमत से महरूम हो गई है जो उंगली की तकलीफ में मुब्तला हैं. वेस्ट इंडियन ड्वेन ब्रावो की शिरकत भी यकीनी नहीं. गुज़िश्ता साल पाकिस्तान सुपर लीग के आगाज ही में स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल सामने आया था जिसमें मुलविस क्रिकेटर्स शर्जील खान और खालिद लतीफ पर पाबंदी आयद कर दी गई थी. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन नजम सेठी का कहना है कि इस बार ऐसी किसी भी हरकत पर खिलाड़ियों को माफ नहीं किया जाएगा.
वी हैव ऑल आवर मेजर्स इन प्लेस, वी हैव आवर सिक्योरिटी पीपल, आईसीसी इज हेल्पिंग अस. हमें बहुत कुछ सीखा हम एज वी गो अलोंग, क्या इनके मेथड्स हैं, कैसे है ये जो जो लोगों को कन्विक्ट किया है इसमें. जाहिर है कि वी हैड एविडेंस एंड वी वर प्रूवन राइट, एंड सो आई थिंक द सिग्नल हैज गॉन लाउड एंड क्लियर कि अब दो चीज़ें, एक तो हम वॉच कर रहे हैं और इफिशेंटली वॉच कर रहे हैं, दूसरा ये है कि यहाँ कोई माफ़ी का कोई गुंजाइश नहीं है, फॉरगिवनेस की, अपॉलोजी की, सो सॉरी की कोई गुंजाइश नहीं है.
दुबई और शारजा में पाकिस्तान सुपर लीग का ये मेला 31 मैचेस के बाद पाकिस्तान मुंतकिल हो जाएगा, जहाँ लाहौर के दो मैचों के बाद सबको कराची में होने वाले फाइनल का बेताबी से इंतजार है. अब्दुलरशीद शकूर, BBC दुबई.
हमारे नामा निगार करिया करिया गांव गांव.
रईम यार खान में लाशों के अमरा एहतजाज भी किया. मोहम्मद काजिम, BBC क्वेटा.
शुमाइला जाफरी, BBC नकियाल सेक्टर, लाइन ऑफ कंट्रोल.
लेकिन इस बारे में फौजी हुकाम ने कोई तफसील जारी नहीं की. अजीजुल्ला खान, BBC पिशावर.
हुकूमत पर सियासी दबाव में कमी आएगी या इजाफा होगा. हारून रशीद, BBC इस्लामाबाद.
जहाँ खबर है वहाँ हमारा नामा निगार है.
ऑस्ट्रेलिया के मिचेल मार्श और स्टीव ओकीफ पहला टेस्ट मैच खेल रहे हैं. अब्दुलरशीद शकूर, BBC दुबई.
कौमी असेंबली का इजलास कल फिर होगा. शहजाद मलिक, BBC इस्लामाबाद.
और शाहराहों की सजावट का खास इंतजाम किया जा रहा है. रियाज मसरूर, BBC श्रीनगर.
बाखबर रहने के लिए सैरबीन सुना कीजिए.
और अब खेलों की खबरें सुनिए तहमीना कुरैशी से.
जनूबी कोरिया के शहर प्योंगचांग में होने वाले सरमाई ओलंपिक्स 2018 में आज 7 तलाई तमगों का फैसला हो चुका है. इटली की सोफिया गोजा ने विमेंस डाउनहिल स्कीइंग में और कनाडा के ब्रैडली लेमन ने फ्री स्टाइल स्कीइंग में तलाई तमगे जीते हैं. क्रॉस कंट्री स्कीइंग में अमेरिका की विमेंस टीम ने तलाई तमगा जीता और आइस हॉकी में फिनलैंड की विमेंस टीम ने कांसी का तमगा जीता. फिलहाल नॉर्वे 12 तलाई तमगों के साथ सर फहरिस्त है. पाकिस्तान सुपर लीग के तीसरे एडिशन का आगाज कल से मुत्तहिदा अरब इमारात में हो रहा है. PSL में हिस्सा लेने वाली टीमों को क्या मुश्किलात दरपेश हैं? दुबई से नामा निगार अब्दुलरशीद शकूर.
मुश्किलात ये है कि उनमें से कुछ के खिलाड़ी जो हैं, जो अहम खिलाड़ी हैं, वो अनफिट हो गए हैं और अब वो PSL से तकरीबन बाहर हो गए. लाहौर कलंदर के जो ऑस्ट्रेलवी बैट्समैन हैं क्रिस लिन, उनके बारे में ये इतला आई है कि वो अनफिट हैं कंधे की तकलीफ की वजह से. इसी तरह बांग्लादेश के जो स्टार ऑलराउंडर हैं शकीबुल हसन, लेकिन अब उनके बारे में भी ये कन्फर्म हो चुका है कि वो पाकिस्तान सुपर लीग में हिस्सा नहीं लेंगे.
ऑकलैंड में खेला जाने वाला 2020 ट्राई सीरीज का फाइनल ऑस्ट्रेलिया ने डकवर्थ लुइस सिस्टम के तहत 19 रन से जीत लिया है. न्यूजीलैंड ने पहले बैटिंग करते हुए 9 विकेटों के नुकसान पर 150 रन बनाए थे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग के दौरान जब बारिश शुरू हुई तो डकवर्थ लुइस सिस्टम के तहत हदफ 103 रन बन रहा था, जबकि ऑस्ट्रेलिया के उस वक्त 121 रन बन चुके थे. वेस्ट इंडीज के क्रिकेट बोर्ड ने साबिक जनूबी अफ्रीकी फास्ट बॉलर अल्फोंसो थॉमस को मर्दों की सीनियर टीम के लिए बॉलिंग कोच मुकर्रर किया है, जबकि साबिक लेग स्पिनर रॉय लुइस को टीम मैनेजर मुकर्रर किया गया है. चैंपियंस लीग में आज सेविया का मैच मैनचेस्टर यूनाइटेड से होगा, जबकि शख्तर डोनेस्क का मुकाबला रोमा से होगा. कल रात खेले गए मैचेस में चेल्सी और बार्सिलोना का मुकाबला 1-1 गोल से ड्रॉ हो गया, जबकि बायर्न म्यूनिख ने बेशकताश को 5-5 मुकाबले में 0 गोल से शिकस्त दे दी.
खेलों کھیلوں کی خبریں پیش کر رہی تھیں تہمینہ قریشی. پاکستان کے صوبہ سندھ میں مزاحمتی ٹائیفائڈ بیکٹیریا حیدرآباد کے متصل اضلاع تک پھیل گیا ہے اور اس کا علاج مہنگا اور پیچیدہ ہے. اس خبر کی تفصیل آپ کو پروگرام میں آگے چل کر سنائیں گے. یہاں سیربین اپنے نصف کو پہنچا. اہم خبروں کا خلاصہ سنیے نادیہ سلیمان سے.
پاکستان میں سپریم کورٹ نے الیکشن ایکٹ سن 2017 سے متعلق دائر درخواستوں پر فیصلہ سناتے ہوئے حکمراں جماعت کے سربراہ میاں نواز شریف کو نااہل قرار دے دیا ہے. پاکستان کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ پیرس میں جاری فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کے اجلاس میں پاکستان کو دہشت گرد تنظیموں کے مالی معاملات پر کڑی نظر نہ رکھنے اور ان کی مالی معاونت روکنے میں ناکام رہنے والے ممالک کی واچ لسٹ میں شامل کرنے پر اتفاق رائے نہیں ہو سکا ہے. شام میں باغی جنگجوؤں کے زیر قبضہ شمالی علاقے غوطہ میں مزید ہلاکتوں کی اطلاعات ہیں, جبکہ اقوام متحدہ اور ریڈ کراس نے فوری امدادی کارروائیوں کے لیے علاقے تک رسائی کا مطالبہ کیا ہے. نائجیریا کے حکام کا کہنا ہے کہ ملک کے شمال مشرقی حصے میں بوکو حرام گروہ کے جنگجوؤں کی جانب سے اسکول پر حملے کے بعد 50 سے زائد طالبات لاپتہ ہیں. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
خبروں کا خلاصہ پیش کر رہی تھی نادیہ سلیمان. بی بی سی اردو سروس سے آپ سیربین سن رہے ہیں. آج دنیا بھر میں زبانوں کا عالمی دن منایا جا رہا ہے, جس کے دوران ایسی زبانوں کے تحفظ پر خاص طور پر کام کیا جا رہا ہے جن کے بولنے والے کم ہوتے جا رہے ہیں. اس موقع پر ہمارے ساتھی ظفر سید آپ کو ایک ایسی زبان سے متعارف کروا رہے ہیں جس کے بولنے والے ہزاروں یا سینکڑوں میں نہیں صرف 3 ہیں.
سوات کے برف سے ڈھکے چھوٹے سے گاؤں کے یہ 3 باسی آپس میں ایک ایسی زبان میں گفتگو کر رہے ہیں جو ان کے علاوہ دنیا بھر میں کوئی اور نہیں سمجھ سکتا.
گلگت کی
یہ ان کی مادری زبان بدیشی ہے جو عالمی اداروں کے ریکارڈ کے مطابق کب کی ختم ہو چکی ہے.
زبان بولنے والے نہیں رہے. پہلے 9-10 گھر تھے جن میں یہ زبان بولی جاتی تھی. زبان اس لیے ختم ہوئی کہ باہر سے رشتے کرنے لگے. ان کے بچے ہوئے جن سے ہماری زبان ختم ہو گئی.
زبان بولنے کے مواقع نہ ہونے کی وجہ سے یہ لوگ خود بھی بدیشی بھولتے جا رہے ہیں. کچھ لوگ سمجھ تو لیتے ہیں لیکن بول نہیں سکتے.
کچھ لوگ زبان تھوڑی بہت سمجھ لیتے ہیں پر بول نہیں پاتے.
بدیشی ایک ایسی زبان ہے جسے یونیسکو نے مردہ قرار دے رکھا تھا, لیکن اب اس گاؤں میں اس کے 3 بولنے والے باقی بچے ہیں, لیکن وہ اسے اپنی اگلی نسلوں تک پہنچانے میں ناکام رہے ہیں, جس کے بعد یہ خدشہ پیدا ہو گیا ہے کہ چند برسوں کے اندر اندر یہ زبان ختم ہو جائے گی.
سید گل کا ایک بیٹا بھی ہے, لیکن ان کے گھر میں بدیشی نہیں بولی جاتی تھی, اس لیے وہ ایک آدھ لفظ کے علاوہ یہ زبان نہیں سیکھ سکے.
تھوڑا تھوڑا لفظ آتا ہے, وہ روٹی نے اس کو بولتا ہے بدیشی میں, وہ میاشی کیا سیڑ دے, یہ بات آتا ہے. ہمارا والد صاحب تھا, وہ اس کو والد صاحب تھا, وہ اس نے وہ چھوڑا 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 ہمارا, وہ ابھی 32 سال عمر ہے, ہم کو بھول گیا, ہم کو نہیں آتا ہے.
یہ زبان اتنی نایاب ہے کہ ماہرین لسانیات ایک عرصے سے اس کے بولنے والوں کا کھوج لگانے کی کوشش کر رہے تھے. اسلام آباد میں معدومی کے خطرے سے 2-4 زبانوں کے تحفظ کے ادارے فورم فار لینگویج انیشیٹو سے وابستہ ماہر لسانیات زمان ساگر کہتے ہیں,
بڑی مشکل سے مجھے کچھ 100 الفاظ اس وقت ملے تھے, لیکن باقی جو ہے وہ بولنے کو تیار نہیں تھے. لیکن چونکہ یہ بدیشی لوگ بہت ہی کم تھے, 200-300 لوگ تھے, تو ان کے لیے وہاں پہ سروائیو کرنا بہت مشکل تھا. تو وہ سروائیول کے لیے ان لوگوں نے وہ جو توروالی زبان ان کی ارد گرد جو بولی جاتی تھی اس کو ایڈاپٹ کیا, اور مطلب یہ کہ اپنی شناخت کھو دی اور دوسری زبان انہوں نے جو ہے وہاں پہ ایڈاپٹ کر لی.
پاکستان کے اس دور دراز دشوار گزار علاقے میں بدیشی کے کچھ آثار تو موجود ہیں لیکن اس زبان کا مستقبل بے حد تاریک نظر آتا ہے۔ ظفر سید، بی بی سی نیوز، بشیگرام، سوات۔
اور پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ میں مادری زبانوں کے عالمی دن کی مناسبت سے مختلف تقاریب کا انعقاد کیا گیا۔ ان تقاریب کے دوران دانشوروں نے اس رائے کا اظہار کیا کہ دنیا کی تمام زبانیں انسانیت کا اثاثہ ہیں، اس لیے ان کی ہر سطح پر سرپرستی کی جانی چاہیے۔ تفصیلات کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم۔
کوئٹہ شہر میں مادری زبانوں کے عالمی دن کی مناسبت سے تقاریب کا انعقاد مختلف زبانوں کی اکیڈمیز اور ادبی اداروں کی جانب سے کیا گیا۔ ان میں سے ایک تقریب کا انعقاد کوئٹہ پریس کلب میں بلوچی لفظان کے دیوان کے زیر اہتمام کیا گیا۔ تقریب کے مہمان خصوصی گورنر بلوچستان محمد خانہ چکزئی تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ زبان کسی قوم کی اہم نشانی ہوتی ہے، اس کے ختم ہونے سے قومیں بھی ختم ہوتی ہیں۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے دانشوروں کا کہنا تھا کہ تمام زبانیں انسانیت کا اثاثہ ہیں، اس لیے ضروری ہے کہ تمام زبانوں کی ہر قسم کی سرپرستی ہونی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ماضی میں مادری زبانوں کو نظر انداز کرنے کے اچھے نتائج نہیں نکلے۔ نیشنل پارٹی کے رہنما میر طاہر بزنجو نے کہا کہ پاکستان ایک کثیر القومی ریاست ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ قومی یکجہتی کے لیے تمام قوموں کی زبانوں کو مساوی اہمیت دینی چاہیے۔
شروع دن سے ہمارا یہ مطالبہ ضرور رہا ہے کہ اردو کے ساتھ ساتھ جو مقامی زبانیں ہیں ان کو بھی وہ بلند حیثیت اور مقام دی جائے جس کے وہ مستحق ہیں۔ فیض احمد فیض نے کہا تھا قومی وحدت اور قومی یکجہتی کو فروغ دینے کے لیے مقامی زبانوں کی ترقی نہایت ضروری ہے۔
بعض مقررین کا کہنا تھا کہ مادری زبانوں کی ترقی اور ترویج کے لیے سرکاری سرپرستی لازمی ہے، لیکن لوگوں کو خود بھی اپنی اپنی زبانوں کے تحفظ اور ان کے فروغ کے لیے کردار ادا کرنا چاہیے۔ اس سلسلے میں ڈاکٹر عبد الرؤف رفیقی نے یہ تجاویز پیش کی
کہ بیٹی کی شادی یا بہن کی شادی پہ دیگر لوازمات کے ساتھ اپنی مادری زبان کی کم سے کم 10 سے 50 کتابیں ضرور دیا کریں، وہ لٹریٹ ہو یا نہ ہو۔ آپ پرنس روڈ جائیں کسی ہوٹل پہ، کتنا رش ہوتا ہے کہ ایک کہتا ہے میں پیمنٹ کروں گا، دوسرا کہتا ہے میں پیمنٹ کروں گا۔ ایک دوپہر کا روسٹ اپنی مادری زبان کو منتھلی کھلایا کریں۔ مادری زبان کی بکس منتھلی 500 سے 1000 روپے کے بکس آپ خریدا کریں، دیکھیں کہ آپ کا رائٹر کتنا خوشحال بنتا ہے۔
کوئٹہ شہر میں مادری زبانوں کے دن کی مناسبت سے پشتو اکیڈمی، بلوچی اکیڈمی، براوی اکیڈمی اور ازارگی اکیڈمی کے زیر اہتمام بھی تقاریب کا انعقاد کیا گیا۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
اور یہاں آپ کو ایک بار پھر یاد دلاتے چلیں کہ عمران خان کی سابق اہلیہ اور سماجی کارکن ریحام خان کی ایک کتاب منظر عام پر آنے کو ہے، اور اشاعت سے پہلے ہی اس کتاب کے بارے میں کئی قیاس آرائیاں شروع ہو گئی ہیں۔ کل وہ یہاں لندن میں بی بی سی کے دفتر آئیں اور ہم سے گفتگو کی۔ پروگرام میں آگے آپ کو یہ گفتگو سنوائیں گے۔ فی الحال رخ کرتے ہیں پاکستان کے صوبہ سندھ کا، جہاں مزاحمتی ٹائیفائڈ بیکٹیریا حیدرآباد کے متصل اضلاع تک پھیل گیا ہے، اور ماہرین نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ یہ بیکٹیریا پورے پاکستان میں پھیل سکتا ہے۔ اس کا علاج مہنگا اور پیچیدہ ہے۔ کراچی سے ریاض سہیل کی رپورٹ سنیے۔
ڈائریکٹر جنرل ہیلتھ ڈاکٹر محمد اخلاق نے بی بی سی کو بتایا کہ حیدرآباد کے علاوہ ٹنڈولایار، بدین اور جامشورا اضلاع میں بھی ٹائیفائڈ بیکٹیریا رپورٹ ہوا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ ٹائیفائڈ نومبر 2016 کو رپورٹ ہوا تھا۔ آغا خان یونیورسٹی کی مدد سے اس کی وجوہات جاننے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آغا خان یونیورسٹی کا کہنا ہے کہ حیدرآباد کے علاقے لطیف آباد اور قاسم آباد سب سے زیادہ متاثرہ علاقے ہیں، جن کے تقریباً 25,000 بچوں کو ویکسین دی جا رہی ہے۔ یہ ویکسین اس قسم کے ٹائیفائڈ کی روک تھام کا مؤثر ترین حل ہے، کیونکہ اینٹی بایوٹک ادویات کے بڑھتے ہوئے استعمال کے باعث دیگر موجودہ ادویات اس کے علاج میں غیر مؤثر ثابت ہو رہی ہیں۔ حیدرآباد کی متاثرہ تحصیل قاسم آباد کے سرکاری ہسپتال میں بچوں کے امراض کی ڈاکٹر غزالہ شیخ کا کہنا ہے کہ مئی 2017 سے انہوں نے اس ٹائیفائڈ کو نوٹس کیا۔
یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس روزانہ 10 کیس ایڈمٹ ہو رہے تھے تو اس میں سے 8 انٹیرک. یہ تقریباً نومبر تک جاری رہا, اب بھی اکا دکا کیسز آ رہے ہیں. یہ موسٹلی 3 ایئر سے لے کر 12 ایئر تک ہسٹری سے, تو ہم نے وہ روٹین میں جو اینٹی بایوٹک یوز کرتے ہیں انٹیرک فیور میں, ہم نے وہی دی. تو اس کے اسٹارٹ کرنے کے تقریباً 4 ڈیز تک بھی ان کو کوئی ریسپانس نہیں آیا, تو پھر ہم نے ان کے ٹیسٹ کروائے تو ان کے پازیٹیو آئے.
یہ بیکٹیریا کیسے مزاحمتی بن جاتا ہے؟ یہ سوال میں نے آغا خان یونیورسٹی کے پیتھولوجی شعبے کی ڈاکٹر رومینا حسن سے کیا.
صرف ٹائیفائڈ کے نہیں لیکن اور بھی بیکٹیریا میں صلاحیت پائی جاتی ہے کہ یہ اینٹی بایوٹک سے ریزسٹنٹ ہو سکے. یہ صلاحیت اس لیے ہوتی ہے کہ ان کے جو جینیٹک مٹیریل ہے, جو ان کا ڈی این اے ہے, اس میں بیکٹیریا تبدیلی لا سکتے ہیں, مختلف طریقوں سے تبدیلی آ سکتی ہے. اس تبدیلی کے نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو اینٹی بایوٹک سے محفوظ کر لیتے ہیں, اینٹی بایوٹک ان پہ اثر نہیں کر پاتی کیونکہ جو تبدیلی آتی ہے جینیٹک مٹیریل میں, اس سے وہ اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں. اور اس لیے ہم کہتے ہیں یہ بیکٹیریا جو ہے یہ اینٹی بایوٹک سے ریزسٹنٹ ہو گئے.
آغا خان یونیورسٹی کے تحقیق میں اس ٹائیفائڈ کی وجہ آلودہ پانی قرار دیا گیا ہے. تاہم ڈائریکٹر جنرل ہیلتھ ڈاکٹر محمد اخلاق کا کہنا ہے کہ پاکستان میں وہ سہولیات موجود نہیں جس سے پانی میں موجود جراثیم کی شناخت کی جا سکے. امکانات کی بنیاد پر تو کچھ کہہ سکتے ہیں لیکن حتمی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا. تاہم آغا خان یونیورسٹی کے پیتھولوجی شعبے کے ڈاکٹر رومینا حسن اس کی بنیادی وجہ آلودہ پانی کو قرار دیتی ہیں.
ٹائیفائڈ کے مریض جو ہیں, جیسے آتوں میں ہوتا ہے اور وہ فضلا یا پخانے کے ذریعے نکلتے ہیں, گندا پانی اگر ہے یا اگر ہاتھ نہیں دھوئیں یا وہ گندے پانی سے ہمارا صاف پانی میں, اگر ہمارے سویج جو نکاسی کا نظام ہے وہ پوری طرح صحیح نہیں ہو, جو پینے کا پانی ہے اس میں وہ مکس ہو جائے, مل جائے, وہ ہم پانی پئیں, یا کھانا جس نے بنایا ہے اس انہوں نے ہاتھ دھونے مطلب نہ دھو پائیں یا ہائیجین صحیح نہیں ہو, تو اس طرح وہ بیکٹیریا پھیل جاتا ہے.
آغا خان یونیورسٹی کا کہنا ہے کہ 2016 اور 2017 کے 10 ماہ کے مختصر وقت میں صرف حیدرآباد میں ادویات کے خلاف مزاحمتی ٹائیفائڈ کے 800 سے زائد کیسز ایک خطرناک اشارہ ہے, کیونکہ 2009 سے 2014 کے 5 سالہ عرصے کے دوران پاکستان بھر میں ایسے صرف 6 کیسز کی نشاندہی ہوئی تھی. پیتھولوجی شعبے کی ڈاکٹر رومینا حسن کا کہنا ہے کہ اس قسم کے ٹائیفائڈ کا علاج ایک تو مہنگا بہت ہے اور دوسرا انتہائی پیچیدہ بھی. ریاسویل, بی بی سی, کراچی.
اور اب بات کرتے ہیں شام کی. شام میں سرکاری فوج نے آج تیسرے روز بھی باغیوں کے زیر قبضہ مشرقی غوطہ میں بمباری کی ہے. امدادی اداروں کے مطابق تازہ ترین حملوں میں 300 کے قریب شہری ہلاک ہو چکے ہیں, جبکہ سینکڑوں کی تعداد میں زخمی افراد کے لیے طبی امداد پہنچانے میں انتہائی مشکلات کا سامنا ہے. شہریوں کا کہنا ہے کہ وہ مایوسی کے عالم میں صرف موت کا انتظار کر رہے ہیں. دوسری جانب اقوام متحدہ نے علاقے میں فوری جنگ بندی کی اپیل کی ہے. شام کی صورتحال سے متعلق تفصیل نازش ظفر کی اس رپورٹ میں سنیے جو بی بی سی کے نامہ نگاروں کی مراسلوں پر مبنی ہے.
شام میں باغیوں کے زیر قبضہ علاقے مشرقی غوطہ میں آج تیسرے روز بھی شہریوں کے لیے زندگی ان کے مطابق ڈراؤنے خواب کی طرح ہے, جہاں انہیں چھپنے کی کوئی جگہ نہیں مل رہی. شام کی سرکاری فوج کی جانب سے پیر کے روز شروع ہونے والی بمباری بدستور جاری ہے اور سینکڑوں کی تعداد میں افراد ہلاک ہو چکے ہیں. مقامی امدادی کارکنوں کے مطابق تازہ ترین فضائی حملوں میں 24 افراد مزید ہلاک ہوئے ہیں. حملوں میں خواتین اور بچوں سمیت 1400 سے زیادہ افراد زخمی ہیں, جن کے لیے زیر زمین عارضی اسپتال قائم کیے گئے ہیں. امدادی ادارے وائٹ ہیلمٹ کے ترجمان سراج محمود نے بی بی سی سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ مسلسل بمباری میں امدادی کام کرنا انتہائی مشکل ہے اور ان کے اپنے ادارے کے 4 رضاکار بمباری میں ہلاک ہو چکے ہیں.
وائٹ ہیلمٹ لوگوں کو ملبے سے نکالنے کی کوشش کر رہی ہے. ہم زخمیوں کو طبی امداد کے مراکز تک لے جا رہے ہیں, لیکن ہمارا سامان شیلنگ کے دوران تباہ ہو چکا ہے اور اب ہمارے پاس آگ بجھانے کے آلات نہیں ہیں. ہم کپڑے ڈال کر آگ بجھا رہے ہیں.
مشرقی غوطہ میں شہریوں کا کہنا ہے کہ وہ مایوس ہو چکے ہیں اور مرنے کے لیے اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں. دو بچوں کے ساتھ محصور ایک خاتون نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے حالت زار بتانے کی کوشش کی اور ان کی گفتگو کے دوران بھی بمباری کی آواز نہیں تھمی. انتہائی ہراس کے عالم میں انہوں نے بتایا کہ وہ 7 سال سے بمباری سہ رہی ہیں اور ان کے پاس پانی, خوراک اور دوائیں نہیں ہیں.
There is no water, no food, no medicine, no medical care. Many people and children are dying of hunger and bombing.
اقوام متحدہ کے ایک سینئر اہلکار یون ایگلینڈ نے شام میں اثر رسوخ رکھنے والے ممالک روس، ایران، ترکی اور امریکہ سے کہا ہے کہ وہ انسانی بنیادوں پر بمباری کی فوری روک تھام کروانے میں اپنا کردار ادا کریں۔ یون ایگلینڈ نے مزید کہا کہ مشرق غوطہ کی صورتحال کئی لحاظ سے حلب سے بدتر ہے۔
یہ سب بہت بھیانک ہے۔ دمشق کے نواح میں یہ خون سے لتھڑی جنگ ہے، یہاں شہریوں کی زندگی کی کوئی قدر نہیں ہے۔ مشرقی غوطہ کے اندر حالات اس سے بھی بدتر ہیں۔ فریقین ہمیں یہی بتاتے ہیں کہ کچھ بھی کنٹرول میں نہیں ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ سب کچھ اختیار کے باہر نہیں ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ طاقتور لوگ ہتھیار اٹھا کر جان بوجھ کر یہ خواہش رکھتے ہیں کہ ایک دوسرے کا قلاقمہ کر دیں اور عورتوں اور بچوں کو زخمی چھوڑ دیں۔
مشرقی غوطہ شام میں باغیوں کے زیر قبضہ آخری علاقہ ہے۔ شام کی فوج کا کہنا ہے کہ وہ علاقے کو دہشت گردوں سے آزاد کروانے کے لیے صرف انہی کے ٹھکانوں کو نشانہ بنا رہے ہیں، لیکن ان پر شہریوں کو نشانہ بنانے کا الزام ہے۔ روس نے ان اطلاعات کی تردید کی ہے کہ وہ حالیہ بمباری میں شام کی فوج کے ساتھ شریک ہیں۔ دوسری جانب شام میں حکومت کی حامی افواج ترکی کی سرحد پر کرد جنگجوؤں کے زیر قبضہ علاقے افرین میں داخل ہوئی ہیں اور سوشل میڈیا پر جاری تصاویر میں انہیں نعرے لگاتا ہوا دیکھا جا سکتا ہے۔ کردوں کی مدد کے ارادے سے داخل ہونے والی شامی فوج کو ترکی کی فوج کی جانب سے رد عمل کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ ترکی کے صدر طیب اردوان نے کہا ہے کہ ان کے جوابی حملوں سے شامی افواج کو پسپائی اختیار کرنا پڑی، جبکہ کرد جنگجوؤں نے ترکی کے خلاف لڑائی میں ان کی حمایت پر شامی فوج کا شکریہ ادا کیا ہے۔
تفصیل پیش کر رہی تھیں نازش ظفر۔ انڈیا کے شہر ممبئی میں پولیس نے ایک شخص کو اپنی فیس بک فرینڈ خاتون کو گھر بلا کر قتل کرنے کے الزام میں گرفتار کیا ہے۔ پولیس کے مطابق خاتون نے حال ہی میں ملزم سے فیس بک پر دوستی کی تھی۔ اس خبر کی تفصیل آپ ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر پڑھ سکتے ہیں۔ سیر بین ابھی جاری ہے، پروگرام میں آگے چل کر ریحام خان کا انٹرویو ہم آپ کو سنوائیں گے۔
آپ کی بات بی بی سی کے ساتھ۔
پی ٹی آئی حکومت کو چاہیے کہ یہ مہم موقع پر موجود تھے، ان کے خلاف سخت کاروائی کی جائے۔
اپنی آرا، مسائل اور سوال ہمیں بھیجیے، انہیں بہت جلد ہفتہ وار سلسلہ آپ کی بات میں شامل کیا جائے گا۔
کبھی کبھار آتے ہیں ایسے حکمران جس طرح ہمارا جنرل صاحب آیا ہے۔
میں وزیر پانی اور بجلی ہوں۔
اپنی رائے بھیجیے ٹویٹر، فیس بک اور آڈیو بوم کے ذریعے بی بی سی اردو کو۔
میری گزارش ہے بی بی سی سے،
میرا سوال یہ ہے،
پروگرام نہیں سن پاتے
آپ ماضی کی طرح ہمارے ٹول فری نمبر کے ذریعے بھی پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں۔ نمبر ہے 0800-222-275۔ موبائل فون سے اس نمبر پر کال مفت نہیں ہوگی۔ پاکستان سے باہر رہنے والے سامعین آپ کی بات میں شامل ہونے کے لیے 00925126111139 پر کال کر سکتے ہیں۔
عمران خان کی سابق اہلیہ اور سماجی کارکن ریحام خان کی ایک کتاب منظر عام پر آنے کو ہے۔ اشاعت سے پہلے ہی اس کتاب کے بارے میں کئی قیاس آرائیاں شروع ہو گئی ہیں۔ ریحام خان حال ہی میں ان کے بقول پاکستان میں دھمکیاں ملنے کے بعد کچھ عرصے کے لیے برطانیہ آ گئی ہیں۔ کل وہ یہاں لندن میں بی بی سی کے دفتر آئیں تو ہماری ساتھی عالیہ ناسکی نے ان سے پوچھا کہ یہ دھمکیاں انہیں کون دے رہا ہے۔
دیکھیے، وجہ تو کوئی بھی اپنی دھرتی نہیں چھوڑنا چاہتا، اور میں 5 سال سے بہت خوش ہوں پاکستان میں، پاکستانیوں میں رہ کے بہت میرا دل لگا ہوا ہے، لیکن کچھ حالات ایسے بنا دیے گئے کہ مجھے آئے دن تھریٹس، بہت زیادہ نازیبا زبان استعمال کرنا، میرے سٹاف کو دھمکانا، مجھے دھمکانا، واٹس ایپ پہ، ٹویٹر پہ ڈی ایم کر کے، ای میلز کر کے، فون کالز کر کے، اور مجھے خاموش رہنے کی صلاح دینا، برادرانہ مشورے دینا، اور پھر اٹ وینٹ ویری اگلی آلسو۔ تو سپٹمبر سے کچھ زیادہ ان میں اضافہ ہوا، اور مجھے، میں ان لوگوں میں سے ہوں کہ جب آپ مجھے اگر ڈرائیں گے، دھمکائیں گے، تو میں پھر اگر صحیح کام میں سمجھتی ہوں کہ میں صحیح راستے پہ ہوں، تو پھر میں اڑ جاؤں گی اس پہ، پھر میں ڈٹی رہوں گی۔ تو جب میں نے سپٹمبر میں یہ دیکھا کہ میرے اسٹاف کو کہا جا رہا ہے کہ آپ نے قبر میں جانا ہے، کہ ریحام خان کے ساتھ جانا ہے، اور ہم نے سنا ہے کہ وہ کوئی کتاب لکھ رہی ہیں اور ہر کنٹروورسی کے بیچ میں گھس جاتی ہیں, اور عورت ذات ہیں, عورت ذات کو اور خواتین کو خاموش رہنا چاہیے ہے, پردے ڈال کے رہنا چاہیے ہے. تو میں ایک تو آپ کو پتہ ہے جرنلسٹ ورک ٹو اے ڈیڈ لائن, تو یہ ایک لٹرل ڈیڈ لائن مل گئی مجھے کہ مجھے لگا کہ اگر کچھ ہو گیا تو میری جو آواز ہے, دیکھیں میں ایک صحافی ہوں, میں نے بہت کچھ زندگی میں دیکھا ہے, یہاں بھی دیکھا ہے, پاکستان میں بھی دیکھا ہے, اور اس سب کو ڈاکیومنٹ کرنا بڑا ضروری ہے, اس سب کو لوگوں تک پہنچانا بہت ضروری ہے. لیکن میں نے یہ سوچا کہ اگر واقعی کوئی ڈیڈ لائن ہے تو اس سے پہلے پہلے میں مکمل کروں, اینڈ آئی تھنک آئی نیڈڈ اٹ, ورنہ میں شاید بہت سال لگا لیتی اس کام کو مکمل کرنے میں.
کہ آپ نے کہا کہ آپ کو دھمکیاں ملیں واٹس ایپ پہ, ڈی ایمز, فون کالس, کس کی طرف سے مل رہی تھیں؟
دیکھیے سب جانتے ہیں کہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کے راز فاش ہونے والے ہیں, وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ ان کو کچھ چھپانے کی ضرورت ہے, ان لوگوں ہی کو ڈر ہوتا ہے. تو اب یہ کون لوگ ہیں جو اس خوف میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ دیکھیے میری زندگی کی اٹس این آٹوبایوگرافی, ظاہر میری زندگی کے بارے میں کتاب ہے, اور میری زندگی بہت ویریڈ ہے. مطلب میں لیبیا میں بھی رہی ہوں, پاکستان میں رہی ہوں, ضیاء کا ٹائم میں نے دیکھا ہے, پھر میں یہاں پہ رہی ہوں, ٹونی بلیئر کا زمانہ دیکھا ہے, پھر میں نے بچے یہاں پہ ایک سنگل پیرنٹ کی طرح پالے ہیں, بی بی سی میں کام کیا ہے میں نے, میں نے سوشل ایکٹیویزم یہاں پہ کیا, پاکستان میں کیا. سب سے بڑی بات جو زندگی میں میری جڑی ہوئی ہے وہ چائلڈ پروٹیکشن ہے, چائلڈ رائٹس کی پروٹیکشن. آپ کو پتہ ہے پاکستان میں بلکہ پورے ہمارا جو برصغیر کا خطہ ہے, انڈیا, بنگلہ دیش, پاکستان, یہ بہت بڑا مسئلہ ہے چائلڈ میرجز کا, بچپن میں ہی شادی, پھر ان پہ تشدد, پھر ان کی آواز اٹھانے والا کوئی نہیں ہوتا. اور اس کے علاوہ ظاہر ہے میری ایک ذاتی زندگی بھی ہے, تو جو بھی کوئی میری زندگی میں آیا ہے, آپ کے ساتھ اگر میں نے ایک گھنٹہ اچھا گزارا, آپ کی کسی بات کا مجھ پہ اثر ہوا, کوئی آپ نے اچھی بات کہی یا کوئی برائی بھی کی, تو وہ سب چیزیں انکلوڈیڈ ہوں گی.
آپ ظاہر ہے نام ریویل نہیں کر رہی ہیں کہ وہ دھمکیاں جو آپ کہہ رہی ہیں وہ کس کی طرف سے آ رہی ہیں, لیکن آپ کو خود پتہ ہے, خود آپ واضح ہیں؟
میرا خیال ہے سب لوگ جانتے ہیں کہ کس طرف سے آ رہی ہیں. میرا خیال ہے میں بھی واضح ہوں, باقی لوگ بھی واضح ہیں. ٹو بی کوائٹ آنیسٹ, ایکچولی کتاب بہت سے لوگوں کا, جب میں بی بی سی میں بھی تھی تو آپ کو معلوم ہے ہماری آڈینسز, شاید پاکستان انڈیا میں لوگ نہ جانتے ہوں, لیکن ہماری جو یہاں پہ مین اسٹریم بی بی سی کی آڈینس ہے وہ بہت پیار کرنے والی ہے, بہت زیادہ آئے دن آپ کو چاکلیٹس آ رہی ہوتی ہیں اور بڑے پیار بھرے میسیجز آ رہے ہوتے ہیں, لوگ آپ کو اپنا فیملی ممبر سمجھتے ہیں. میں نے بہت اچھا وقت گزارا, میں نے تقریباً 4.5 سال بی بی سی کے ساتھ کام کیا ہے, اور میرا بڑا اچھا وقت گزرا, کام پہ اچھا وقت گزرا, اور آڈینسز بہت پیار کرنے والی تھیں, بڑا انہوں نے آنکھوں میں آنسو آ کے مجھ کو رخصت کیا جب میں یہاں سے گئی. تو اس کے بعد مجھے بڑے لوگوں نے کہا کہ آپ لکھیں, کیونکہ میں نے اس وقت تک جو میری پہلی شادی میں ہوا, جس طرح میں نے بچے پالے, پھر میری جو ایک بی بی سی میں بھی آپ بہت سے جرنلسٹ بچے ہمارے جاننا چاہتے ہیں کہ ہم اینکر کیسے بنے, ہم جرنلزم میں کیسے جائیں, تو میں مینٹرنگ کرتی رہی ہوں. بی بی سی اسکول رپورٹ کے ساتھ میں نے بہت زیادہ جی سی ایس سی لیول پہ 3 سال بی بی سی اسکول رپورٹ مینٹرنگ کی ہے, تو وہ ایکسپیرینسز بڑے دلچسپ ہیں, وہ بڑے انٹرسٹنگ ہیں. آئی ہیو اے ویری فن لائف, تو وہ میں پہلے بھی لکھ رہی تھی, اور ایکچولی زیادہ میں نے وہی لکھا, لیکن جب مجھے دھمکیاں پڑیں تو ایک تو میں نے ذرا جلدی کمپلیٹ کیا ہے, اور پھر جہاں سے دھمکیاں ملی ہیں پھر ظاہر ہے ان کو بھی کچھ زیادہ مینشن اسی وجہ سے تھوڑا سا اریٹیٹ ہو کے کر دیا.
کئی لوگ کتاب کی جو ٹائمنگ ہے اس کے بارے میں بھی سوال اٹھا رہے ہیں کہ یہ کتاب آپ پچھلے سال بھی لکھ سکتی تھیں یا اگلے سال بھی لکھ سکتی تھیں, لیکن یہ الیکشن کا سال ہے. کچھ لوگ اس طرح کی باتیں بھی کرتے ہیں.
بالکل جی, اور میرا خیال ہے کہ بہت سے لوگ بھول جاتے ہیں. میں کافی میں میرا خیال ہے کہ 24 گھنٹے میں ایٹ لیسٹ 17 گھنٹے کام کرتی ہوں, اور آج کل چونکہ میں بچوں کے پاس ہوں تو یہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ واپس کام پہ جائیں, لیکن میں بہت ایکٹیو انسان ہوں اور آلموسٹ لائک اے روبوٹ کام کرتی ہوں. لیکن پبلک فگر اگر انسان بن رہا ہے, اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ کمپلیٹلی انسان نہیں رہتا. اتنا کچھ میرے بارے میں لکھا گیا ہے, اتنا کچھ میں نے سنا ہے, برداشت کیا ہے میں نے بھی, میرے بچوں نے بھی, اینڈ یو نو بہت حد تک میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ اتنا حساس نہیں رہی, لیکن کہیں 0.1 ہیومن ہوں. بہت سی باتیں جب آپ لکھتے ہیں تو ان سے آپ کو تکلیف ہوتی ہے, اٹس ناٹ نائس ٹو ری وزٹ بیڈ میموریز, اینڈ آئی ایم دا سارٹ آف پرسن کہ جو آگے دیکھنا چاہتا ہے, تو میرے لیے بڑا مشکل تھا پیچھے مڑ کے دیکھنا. میرے لیے بہت مشکل تھا وہ باتیں لکھنا. اس پہ بہت وقت لگا, وہ بہت تکلیف دہ تھی اور ریلی وہ میں نے اوائڈ کیا, بہت دیر تک اوائڈ کیا. اس کے علاوہ میری زندگی اتنی انٹرسٹنگ بھی ہے اور بزی بھی ہے کہ مجھے لگا کہ روز مطلب اتنا کچھ ہو رہا ہے, پچھلے دو سال میں جو کچھ ہوا ہے دیٹس سو انٹرسٹنگ. بٹ آئی آلسو فیل کہ ہر انسان کو اللہ پاک نے کسی مقصد سے بھیجا ہوتا ہے, تو کیوں میں نے اتنی تکلیفیں دیکھی ہیں یا کوئی چیزیں وٹنس کی ہیں, اس میں کوئی بڑا مقصد ہوگا اور وہ سب ڈاکیومنٹ کرنا اور وہ صداقت سے بتانا, اپنے بارے میں صداقت سے بات کرنا, کیونکہ ہم سے کوئی سچ بولتا ہی نہیں ہے. ہمارے معاشرے میں ہر بات پہ ہم جھوٹ بولتے ہیں, ہم اپنے بچوں سے بھی سچ نہیں بولتے. ماں باپ ہیں وہ بہت سی باتیں چھپاتے ہیں, معاشرہ ہے بہت سی باتیں چھپاتا ہے. لڑکیوں کے لیے بہت ضروری ہے کہ یہ کتاب پڑھیں, لڑکوں کے لیے بھی بہت ضروری ہے, لیکن آئی تھنک یہ بہت ضروری ہے کسی بھی انسان کے لیے اگر وہ اس وقت امید چھوڑے ہیں, وہ اگر وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ زندگی بہت مشکل ہے. آئی وانٹ دیم ٹو نو کہ ایکچولی زندگی بہت حسین ہے, اور اگر بہت مشکل وقت بھی آئے تو مجھے لگتا ہے کہ میرا یہ مقصد تھا کہ میں کچھ چیزیں دیکھوں, ان کی میں وٹنس ہوں, ان کی شہادت دوں, اور اس کو لکھنا اور لوگوں کے سامنے لانا میری ذمہ داری مجھے لگتا ہے کہ ہے.
ریحام, آپ کی باتوں سے ایسے لگتا ہے کہ پولیٹیکل امبیشنز شاید پہلے تھے یا نہیں تھے, اب شاید وہ سولیڈیفائی ہو رہے ہیں آپ کے ذہن میں, آپ کو لگ رہا ہے شاید کہ مے بی وہاں مستقبل ہے آپ کا. پولیٹیکل امبیشنز کی پہلے بھی بات ہو چکی ہے
بالکل, اور بہت سے الزامات لگ چکے ہیں, اور آپ کی بالکل بات صحیح ہے کہ پہلے بالکل خیال نہیں تھا, کبھی بھی نہیں سوچا تھا, کیونکہ آپ کو پتہ ہے میں برٹش نیشنل ہوں تو ہمارا لا اس بات کی اجازت نہیں دیتا. لیکن پولیٹیکل آواز کا ہونا اور ایکٹیو پالیٹکس, آئی تھنک یہ بھی میں ایکٹیو پالیٹکس ہی کر رہی ہوں. اگر میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ چائلڈ رائٹس کے اوپر بل پاس کریں, اگر میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ آپ بجٹس غلط استعمال کر رہے ہیں, یہ پالیٹکس ہی ہے. فرق صرف یہ ہے کہ پہلے واقعی میں نے اتنا ایکٹیولی نہیں سوچا تھا ذاتی طور پہ, اور میرا خیال لوگ چاہتے ہیں کہ میں جاؤں پالیٹکس میں. مجھے بڑا ڈر لگتا ہے, اور ڈر اس لیے لگتا ہے, I'll tell you very honestly, کیونکہ پاکستان میں جو ایم این اے بننا یا ایم پی اے بننے کے لیے بہت زیادہ پیسہ چاہیے ہے, اور پاکستان میں ممکن نہیں ہے کہ اتنا زیادہ پیسہ حلال طریقے سے آئے. اٹ از امپاسبل. آئی وڈ مچ رادر پریفر کہ میرا رول اس طرح کا ہو کہ اگر کوئی پارٹی اس طرح کے اقدامات کرے کہ ایک انسان, ایک ینگ لڑکا یا لڑکی یا کوئی سنگل پیرنٹ, کوئی گورنمنٹ اسکول کا ٹیچر یا کوئی ہائی اچیور انٹلیکچوئل, اس کو آپ فائنانس کریں پالیٹکس میں لانے کے لیے, اور کیپڈ ہو, یعنی کہ اس اماؤنٹ سے زیادہ آپ نہیں پیسے نہیں لگا سکتے, تو وہ ان چیزوں کی ضرورت ہے. اینڈ آئی تھنک کہ یہ زیادہ ضروری ہے, کیونکہ اگر میں ایک ایم این اے کی سیٹ یا ایک ایم پی اے کی سیٹ پہ آ جاؤں گی تو میں کیا بہتری لا سکوں گی؟ اختیار کے بغیر ایک پولیٹیکل لابی کے بغیر آپ کچھ اچیو نہیں کر سکتے. تو آئی وڈ لائک ٹو سی کہ اگر کوئی پولیٹیکل رول ہو بھی تو وہ اس طرح ہو کہ میں جو آنے والی ہماری جو ینگر جنریشن ہے اس کو ہم گروم کر سکیں کہ وہ بہتر پولیٹیشنس بنیں, جو ابھی آفرنگ ہے اس سے بہت بہتر ہوں.
اچھا, مطلب جو آپ کی کتاب ہے اس کی جو ٹائمنگ ہے اور جس طرح کی باتیں آپ نے ریسنٹلی کی ہیں ان کے بارے میں عمران خان نے یہ بھی کہا تھا کہ آپ کا فائدہ اٹھایا جا رہا ہے, یعنی ان کے جو دشمن ہیں یا جو لوگ ان سے ان کو مسئلے ہیں وہ آپ کا استعمال کر رہے ہیں ٹو گیٹ بیک اٹ.
آئی تھنک لوگوں کو اپنی غلطیوں کا اور اپنی جو کوتاہیاں ہیں ان کا ایز اے گرون اپ, ایک بالغ شخص کی طرح ان کی ذمہ داری اٹھانی چاہیے. اٹس ویری ایزی کہ آپ کسی اور کو بلیم کر دیں کہ جی اس کی وجہ سے یہ ہوا. دیکھیے نا, اب یہ بات تو غلط ہے, بالکل ہی غلط ہے. کیا میں شادی مجھے نواز شریف نے کہا کہ کریں, طلاق کیا نواز شریف صاحب نے کرائی؟ تو یہ باتیں غلط ہیں. میرا خیال ہے کہ اگر ایسی کوئی بات ہو, اور جہاں تک استعمال کی بات ہے, سچی بات تو یہ ہے کہ استعمال جس نے کیا ہے بری طرح سے استعمال کیا ہے, یہ میرے کہنے کی بات نہیں ہے. تو ان فیکٹ میں آپ کو بڑا دلچسپ واقعہ بتاؤں, یہیں ہمارے کوئی لوکل یہاں پہ جرنلسٹ ہیں اور انہوں نے جا کے گلا کیا انکمبنٹ گورنمنٹ کی جو پارٹی ہے, ان سے کہا کہ جی آپ کو پتہ ہے ریحام بی بی یہاں پہ آئی ہوئی ہیں اور ان کو اتنی گالیاں پڑتی ہیں, ان کو کہا جاتا ہے کہ جی وہ آپ کے ہاتھوں استعمال ہو رہی ہیں, تو آپ نے کبھی سوچا کیوں نہیں اس بارے میں؟ تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے تو سوچا تھا لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں آن ریکارڈ کہ میاں محمد نواز شریف نے بات کو رد کر دیا. انہوں نے کہا ہم اس قسم کی سیاست نہیں کرتے, ہم جانتے ہیں وہ کس خاندان سے ہیں, ہم جانتے ہیں وہ کس قسم کی خاتون ہیں, ہم ایسا اس قسم کی سیاست نہیں کرتے. تو یہ میں نے ابھی کسی یہاں لنڈن میں کسی رپورٹر کی یہ بات سنی. تو یہ غلط بات ہے کہ کوئی کسی کے ہاتھوں استعمال ہو رہا ہے, اٹس انسلٹنگ ٹو می, کیونکہ اگر کوئی استعمال کرنا چاہتا تو غلط طریقے سے پہلے استعمال کر لیتے.
یہ تھی عمران خان کی سابق اہلیہ اور سماجی کارکن ریحام خان, جن سے بات کر رہی تھیں عالیہ ناز کی. اس کے ساتھ ہی سربین اختتام کو پہنچا. آج پروگرام کے ایڈیٹر تھے حسین عسکری اور پروڈیوسر تھیں امبر خیری. لندن میں اسٹوڈیو مینیجر تھے جے میگانی اور اسلام آباد میں عامر صدیق. سمرہ فاطمہ کو اجازت دیجیے. آخر میں اہم عالمی خبروں کا خلاصہ سنیے نادیہ سلیمان سے.
پاکستان میں سپریم کورٹ نے الیکشن ایکٹ سن 2017 سے متعلق دائر درخواستوں پر فیصلہ سناتے ہوئے حکمراں جماعت کے سربراہ میاں نواز شریف کو نااہل قرار دے دیا ہے. شام میں باغی جنگجوؤں کے زیر قبضہ شمالی علاقے غوطہ میں مزید ہلاکتوں کی اطلاعات ہیں, جبکہ اقوام متحدہ اور ریڈ کراس نے فوری امدادی کارروائیوں کے لیے علاقے تک رسائی کا مطالبہ کیا ہے. نائجیریا کے حکام کا کہنا ہے کہ ملک کے شمال مشرقی حصے میں بوکو حرام گروہ کے جنگجوؤں کی جانب سے اسکول پر حملے کے بعد 50 سے زائد طالبات لاپتہ ہیں. امریکی ریاست فلوریڈا میں اسکول میں ہونے والی شوٹنگ میں بچ جانے والے طلبہ آج سخت گن کنٹرول قوانین کے حق میں مظاہرہ کر رہے ہیں. پاکستان کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ پیرس میں جاری فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کی واچ لسٹ سے پاکستان کا نام شامل نہیں ہے.